بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. آج ہم آپ کے لیے عمران سیریز کا ایک اور ناول ریکارڈ کر رہے ہیں، دلچسپ حادثہ. اس ناول کو آپ کے لیے پڑھا علی عدنان نے، تحریر ابن صفی کی اور پیشکش محمد اظہر کی. یہ ناول تین سلسلوں پر مشتمل ہے. نمبر ایک، دلچسپ حادثہ. نمبر دو، بے آواز سیارہ. اور نمبر تین، ڈیڑھ سنکی. تو آئیے اب ناول سنتے ہیں، دلچسپ حادثہ پارٹ ون.
جوزف کے بیان کے مطابق عمران نے بس یوں ہی بیٹھے بٹھائے وہ مصیبت اپنے سر مول لی تھی، ورنہ کہاں عمران اور کہاں مسز پھٹاکیا. مسز پھٹاکیا کم از کم 50 کے لگ بھگ رہی ہوگی. پکا جامنی رنگ تھا، آنکھیں چھوٹی اور دھندلی تھی، پستہ قد تھی، مگر وزن 2.5-3 من سے کسی طرح کم نہ رہا ہوگا. عمران کی پڑوسن تھی. جوزف کا بیان ہے کہ وہ اپنے فلیٹ سے نکلی تھی اور اس کے ہاتھ میں لوہے کے پائپ کا 2 فٹ لمبا ایک ٹکڑا تھا اور وہ شاید جلدی میں کہیں جا رہی تھی. عمران باہر سے آیا تھا، برامدے میں دونوں کا سامنا ہوا. عمران نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور راستہ روک کر کھڑا ہو گیا. مسز پھٹاکیا بوکھلا کر 2 قدم پیچھے ہٹی. حیرت کی بات تھی، سالہ سال سے پڑوسی ہونے کے باوجود آج تک دونوں کے درمیان کبھی رسمی قسم کی گفتگو بھی نہیں ہوئی تھی. کہ جائے کا اس طرح بے تکلفانہ انداز میں راستہ روک کر کھڑے ہو جانا. آج میں جواب سننا چاہتا ہوں ڈارلنگ، عمران نے کہا، اور مسز پھٹاکیا کا منہ حیرت سے کھل گیا. پھر وہ سنبھل کر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، کیا باغتا؟ وہی باغتا جو میرے دل کی پکار ہے. عمران نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ٹھنڈی سانس لی اور چاروں طرف دیکھ کر آہستہ سے بولا، ہم سے لو کرنا مانگتا کہ نہیں؟ سوار کا بادشاہ! وہ حلق پھاڑ کر چیخی اور لوہے کے پائپ والا ہاتھ گھما دیا. کھٹاک! عمران کی آنکھوں میں تارے ضرور ناچ گئے ہوں گے. وار بھرپور تھا. سر سے خون کی چادر چہرے پر آئی اور اس کے قدم لڑکھڑانے لگے. مسز پھٹاکیا پوری قوت سے چیخے جا رہی تھی. ذرا سی دیر میں برامدہ تماشائیوں سے بھر گیا. عمران اس طرح آنکھیں پھاڑ رہا تھا جیسے اسے کچھ سجھائی نہ دے رہا ہو. ہوٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے اور مسز پھٹاکیا حلق پھاڑ رہی تھی، سور کمینہ چھیڑتا ہے. جوزف کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے. کبھی دوڑ کر عمران کی طرف جاتا اور کبھی مسز پھٹاکیا کی طرف. بوکھلائے ہوئے انداز میں اسے خاموش رہنے کو کہتا اور پھر بے بسی سے مجمع کی طرف دیکھنے لگتا. وہ خود بھی جیسے چور کھو کر رہ گیا تھا. اگر اس نے عمران کی حرکت اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لی ہوتی تو شاید مسز پھٹاکیا کو زندہ دفن کر دیتا، لیکن ایسی صورت میں کچھ دیر بعد عمران فرش پر ڈھیر نظر آیا. جوزف نے ہلایا جلایا آوازیں دی لیکن جواب ندار. مسز پھٹاکیا کو لوگ اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے تھے. وہ ایک پرائیویٹ صفا خانے میں مڈ وائف تھی، لیکن عام طور پر یہی سمجھا جاتا تھا کہ اس کا اصل بزنس گناہوں کی پردہ پوشی ہے اور وہ اس میں خاصی کمائی کر لیتی ہے. عمران احمق مشہور تھا، لیکن اس بات پر کسی کو بھی یقین نہ آ سکا کہ اس سے کسی بوڑھی اور بد شکل عورت سے کھیڑنے کی حماقت سرزد ہوگی. تو دوسرا چکر معلوم ہوتا ہے کہ میں گوئیاں ہونے لگیں، عورت بکواس کر رہی ہے، بھلا یہ اسے چھیڑے گا؟ بھیا کی باتیں. مسز پھٹاکیا اس طرح چنگھاڑتی ہوئی اپنے فلیٹ کی طرف مڑ گئی، لیکن وہ خوف زدہ تھی. شاید سوچ رہی تھی کہ اس کے بیان پر کسی کو بھی یقین نہ آئے گا، مگر وہ اس کا سر تو پھاڑ ہی چکی تھی اور وہ بے ہوش پڑا تھا. پھر ممکن ہے یہ بھی سوچا ہو کہ پڑوسی بھی اس سے خوش نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. بہرحال وہ اپنا فلیٹ مکفل کر کے اندر بیٹھ رہی. ادھر کسی ایسے آدمی نے جو اس سے بہت زیادہ جلا بیٹھا تھا پولیس اسٹیشن فون کر دیا. عمران کا چہرہ خون سے تر تھا اور فرش پر بھی کافی مقدار میں خون پھیلا ہوا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ختم ہی ہو چکا ہو. متاثر کن منظر تھا. غالباً مسز پھٹاکیا کا کوئی دشمن اس سچویشن سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، لہذا کیس کو پہلی ہی نظر میں سنگین بنانے کے لیے اس نے یہ تدبیر کر ڈالی کہ پولیس کی پہنچنے سے پہلے عمران کو وہاں سے ہٹایا نہ جا سکے. معمولی بات تھی جوزف کو باتوں میں الجھا لیا جاتا. یہی ہوا. جوزف شاید زندگی میں پہلی بار ہکلا ہکلا کر جھوٹ بول رہا تھا. بس مسٹر ذرا سا بات، یہ اوریت آئی اور باس کو بولا تم ہمارا مرغی چرایا، یا خدا باس منہ پھلایا، عورت پھر گالی دیا، باس بھی گرم ہو گیا، پھر وہ گدھی کا بچہ سر پھاڑ دیا. لوگوں کو اس کہانی پر 100% یقین آ گیا تھا. پولیس آئی جوزف کا بیان ہوا، مسز پھٹاکے چیختی ہی رہ گئی، لیکن کون سنتا، سارے پڑوسی عمران ہی کی طرف داری پر آمادہ تھے۔ عمران بے ہوش ہی پڑا رہا، مسز پھٹاکے حوالات پہنچا دی گئی، لیکن جوزف کا برا حال تھا۔ ایک طرف عمران کی طویل بے ہوشی تشویش کا باعث تھی، اور دوسری طرف یہ خیال مارے ڈال رہا تھا کہ خواہ مخواہ ایک ایسی عورت حوالات پہنچ گئی ہے جسے سچ مچ چھیڑا گیا تھا۔ اس نے سینے پر کراس بنایا اور گڑ گڑانے لگا، او خدا تو نے دیکھی ہے میری مجبوری، اگر جھوٹ نہ بولتا تو لوگ باس پر تھوکتے، باس کا دماغ کیوں چل گیا تھا یہ تو ہی بہتر جانتا ہے، تو نے ہی چلایا تھا، تو ہی جانے میں کیا کر سکتا ہوں فادر، تو نے ہی باس کو بھی بنایا ہے، مجھے بھی بنایا اور اس حرام زادی کو بھی، مجھے معاف کر دے، سب کو معاف کر دے۔ عمران بے ہوشی ہی کی حالت میں ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ بات کسی نہ کسی طرح جولیانا سٹیز واٹر تک جا پہنچی۔ اس واقعے کو 6 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن عمران ابھی تک ہوش میں نہیں آیا تھا۔ جوزف سول ہسپتال کے جرنل وارڈ کے قریب سر تھامے اکڑو بیٹھا نظر آیا۔ اسے عمران کے بستر کے پاس سے زبردستی ہٹا کر باہر نکال دیا گیا تھا۔ جولیانا سٹیز واٹر کو دیکھ کر اس نے ٹھنڈی سانس لی اور کراہ کر اٹھ گیا۔ اوہ مسی، وہ کانپتا ہوا بولا، توبہ کرو، گناہوں کی معافی چاہو، مواخذے کا دن قریب ہے، آسمانی باپ سب کو معاف کر دے گا، آمین۔ پھر اس نے سینے پر کراس بنایا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ جولیا بوکھلا گئی، سمجھی شاید عمران چل بسا۔ کیا کہہ رہے ہو، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اگر میں یہ کہوں مسی کہ تم نے میری مرغی چرائی ہے تو تم پر کیا گزرے گی؟ کیا یہ ساتویں بوتل بول رہی ہے؟ جولیا جھلا گئی، اسے صرف اتنا ہی معلوم ہو سکا تھا کہ کسی نے عمران کا سر پھاڑ دیا ہے اور وہ سول ہسپتال میں ہے، تفصیل کا علم نہیں تھا۔ بوتل کو ہوش کس کو ہے مسی، 2 گھنٹے سے نہیں ملی، لیکن یا خدا اگر 8ویں گھنٹے پر بھی ہوش نہ آیا تو میں بھی اپنا سر پھاڑ لوں گا۔ جولیا اسے غصیلی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر بولی، تم آخر کس بات کا صحیح جواب کسی تدبیر سے دے سکو گے؟ پہلے وہی بتا دو مجھے آسانی سے۔ جوزف کا منہ کھل گیا، اس نے جلدی جلدی پلکیں جھپکائیں، پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولا، میری عقل خفت ہو گئی ہے مسی، میں کیا تدبیر بتا سکوں گا۔ وہ کیسے زخمی ہوا تھا؟ جولیا نے نرم لہجے میں پوچھا۔ مسز پھٹاکیا، جوزف نے کہا اور سوچ میں پڑ گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا بتائے، جھوٹ بولے یا سچی بات کہہ دے۔ پھر اس نے دل ہی دل میں کہا، اے خدا جھوٹ تو بول ہی چکا ہوں، لہٰذا اب سچ بولنے میں کیا فائدہ، اس جھوٹ بولنے کی سزا مجھے پوری ضرور ملے گی، اگر تو نے معاف کر دیا تو یہ بھی معاف کر دے گا، کوئی نیا جھوٹ تو بولنے نہیں جا رہا۔ اے تم پھر خاموش ہو گئے؟ جولیا نے آنکھیں نکالی۔ وہ جوزف چونک پڑا، وہ مسی، دراصل بات یہ ہے کہ جو وہ مسز پھٹاکیا ہے نا، اس نے باس کو چھیڑا تھا، کہنے لگی تم نے میری مرغی چرائی ہے، باس کے اس پر غصہ آ گیا، انہوں نے کہا ڈارلنگ۔ اوہ دیکھو مسی، 2 گھنٹے سے نہیں ملی، دماغ میں کچھ نہیں آ رہا، مطلب یہ کہ باس کو بھی غصہ آ گیا، اس نے اسے برا بھلا کہا، اور اس حرافا نے ان پر لوہے کے پائپ سے حملہ کر دیا۔ او خدا تو دیکھ رہا ہے، میں مجبور ہوں۔ بکواس مت کرو، تم جھوٹے ہو، جوزف گڑبڑا گیا، سچی بات بتاؤ۔ اچھی بات ہے مسی، جوزف نے طویل سانس لے کر کہا، جب وہ ہوش میں آ جائیں تو انہیں سے پوچھ لینا۔ کہاں ہے وہ؟ سامنے جرنل وارڈ میں، بستر نمبر 11۔ جوزف نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا۔ جولیا وارڈ میں آئی، عمران اب بھی بے ہوش پڑا تھا، اس کے چہرے پر بچوں کی سی معصومیت تھی۔ جولیا غور سے دیکھتی رہی اور پھر یک بیک اس کا دل بھر آیا، نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر وہ دروازے کی طرف مڑی۔ ڈاکٹر کے کمرے میں آ کر صفدر کو فون کیا۔ دراصل عمران کو لاوارثوں کی طرح جرنل وارڈ میں پڑے دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کے کمرے سے وہ لان پر آ گئی اور وہیں ٹھہر کر صفدر کا انتظار کرنے لگی۔ جوزف تیزی سے اس کی جانب آیا، ہوش آیا مسی، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ نہیں، جولیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم آخر سچی بات کیوں نہیں بتاتے؟ بس اب میں کچھ نہیں کہوں گا مسی، جوزف نے برا سا منہ بنا کر کہا، حوالات چلی جاؤ، اسی حرافے سے پوچھ لو، وہ تمہارا دل خوش کر دے گی۔ کیا بک رہے ہو؟ ہاں وہ کہے گی باس نے اسے چھیڑا تھا، اس سے عشق کرنا چاہتا تھا۔ جیجے نے اپنا وینٹی بیگ کھول کر 10 کا ایک نوٹ نکالا اور اس کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی، جاؤ پہلے دوڑ کر پیاؤ، پھر بات کروں گی۔ جوزف کے چہرے پر زلزلے کے آثار دکھائی دیے، اس نے اپنا پرس نکالا اور 10-10 کے 3 نوٹ کھینچ کر اسے دکھاتا ہوا بڑبڑانے لگا، میں بہت بڑے آدمی کا ملازم ہوں مسی، میری توہین نہ کرو، میں چاہے مر جاؤں لیکن اس وقت تک یہاں سے نہ ہٹوں گا جب تک کہ باس کو ہوش نہ آ جائے. پھر اس نے بڑے بے تعلقانہ انداز میں ایک لمبی سی جماہی لی. جولیا تھکیانی سی ہو کر دوسری طرف مڑ گئی اور جوزف نے کہا, ان کم وقتوں نے مجھے باس کے پاس نہیں ٹکنے دیا, آدھا گھنٹہ اور انتظار کروں گا کیونکہ آج جمعرات ہے. کیا مطلب؟ وہ پلٹ کر اسے گھورتی ہوئی بولی. جمعرات کو 4:30 بجے تک لڑائی بھڑائی سے دور رہنا چاہیے ورنہ سرکنڈوں کے سانپ کھن کار کر کھڑے ہو جاتے ہیں. جولیا برا سا منہ بنائے ہوئے پھر فاٹک کی طرف دیکھنے لگی. جب دیکھ اس نے ایک فائر کی آواز سنی اور پھر متعدد راہگیر سڑک پر دوڑتے نظر آئے. فائر کی آواز بھی زیادہ دور کی نہیں معلوم ہوتی تھی. فائر بائیں جانب سے ہوا تھا اور گولی چہرے سے صرف ایک بالش کے فاصلے سے گزر گئی تھی. کھلی چھت والی اسپورٹ کار کا ایک پہیہ فٹ پاتھ پر جا پڑا تھا اور وہ قریب ہی کھڑے ہوئے ایک ٹھیلے سے جا ٹکرائی, ورنہ الٹ جانے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رہا تھا. صفدر نے پورے بریک لگائے تھے, پھر بوکھلاہٹ کے عالم میں انجن بند کرتے ہوئے فٹ پاتھ پر چھلانگ لگائی اور منہ کے بل اس طرح گرا تھا کہ ٹانگیں گاڑی ہی سے الجھی رہ گئی تھی. لوگ چاروں طرف سے دوڑ پڑے لیکن صفدر ان کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی سنبھل گیا. سر میں خاصی چوٹ آئی تھی لیکن اسی حد تک کہ پیشانی ناہموار ہو کر رہ جاتی. مرہم پٹی کی نوبت نہیں آئی تھی, پنڈلیوں میں شاید معمولی خراشیں بھی تھیں. وہ کسی کی بات کا جواب دیے بغیر گاڑی کو دھکیل کر اس کا ایک پہیہ فٹ پاتھ سے نیچے اتارنے لگا. اتنے میں جولیا بھی آ پہنچی. یہاں سے سول ہسپتال قریب ہی تھا. کیا ہوا؟ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں پوچھا. صفدر کہاں آلود لہجے میں دھاڑا, آپ سے مطلب؟ اور جولیا سہدر رہ گئی. کئی راہگیروں کو صفدر کے اس رویے پر تاؤ آ گیا. آپ بڑے بدتمیز معلوم ہوتے ہیں جناب, ایک نے کہا. آپ سے مطلب؟ صفدر اس پر بھی الٹ پڑا. جولیا آہستہ آہستہ پیچھے کھسکنے لگی. غالباً وہ سمجھ گئی تھی کہ صفدر کسی وجہ سے شناسائی ظاہر نہیں کرنا چاہتا. غنیمت یہ بھی تھا کہ دور کا کوئی ڈیوٹی کانسٹیبل نہیں دکھائی دے رہا تھا, ورنہ صفدر کو تھانے کا منہ ضرور دیکھنا پڑتا. فائر کی طرف کسی نے بھی دھیان نہیں دیا تھا. پتہ نہیں کیسا آدمی ہے, کئی آوازیں ابھری لیکن صفدر گاڑی میں بیٹھ کر دوبارہ انجن اسٹارٹ کر چکا تھا. سول ہسپتال کے فاٹک کے قریب اس نے اپنی گاڑی ریکسٹن اسٹریٹ میں موڑ دی اور دوسری سڑک پر نکل آیا. جس عمارت سے بھی فائر ہوا ہو اس کی اوپری منزل کے زینے اس سڑک پر بھی ہو سکتے تھے, لیکن اسے زینوں سے کیا سروکا. وہ تو صرف اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ اندیکھا حملہ کس عمارت سے ہوا ہوگا. ویسے غالباً یہ حماقت ہی تھی کہ وہ اب بھی انہی اطراف میں موجود تھا, بھلے دوسرے حملے سے بھی حملہ آور کو کون روک سکتا تھا. گاڑی تیزی سے بڑھتی چلی گئی. 15 منٹ بعد وہ ماڈل کالونی کے پبلک ٹیلیفون بورڈ کے قریب رکا. آس پاس کوئی ایسی گاڑی نہ دکھائی دی جس کے متعلق سوچا جا سکتا کہ وہ اس کا تعاقب کرتی ہوئی آئی ہوگی. بورڈ میں آ کر اس نے سارجنٹ نعمانی کے نمبر رنگ کیے. دوسری طرف سے نعمانی موجود تھا. ہیلو, دیکھو میں صفدر بول رہا ہوں, معلوم کرو کہ جولیا نے مجھے سول ہسپتال میں کیوں بلایا تھا. وہ شاید اس وقت بھی وہی ہے. سے سلسلہ منقطع کر کے کیپٹن خاور کا نمبر ڈائل کیا. یس اٹ از خاور, دوسری طرف سے آواز آئی. میں صفدر ہوں, مرفی روڈ پر کسی نے مجھ پر فائر کیا تھا, شاید 25 منٹ پہلے کی بات ہے. صبح ہے کہ شاید بلڈنگ سے فائر ہوا تھا. زخمی تو نہیں ہوئے؟ نہیں, بال بال بچاؤں ورنہ گولی کم از کم ناک کا تو صفایا کر ہی دیتی. میں ڈرائیو کر رہا تھا تو پھر میرا خیال ہے وہ آدمی ہوشیار ہو گیا ہے جس کی نگرانی ہم دونوں کر رہے تھے. کیا تم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ ہم کتنے آدمی کی نگرانی کرتے رہے ہیں؟ شاردا بلڈنگ. ٹھہرو, خاور نے دوسری طرف سے بات کاٹ دی. شاردا بلڈنگ میں متعدد فلیٹ ہیں اور ان میں مختلف کرایہ دار رہتے ہیں. پوری بات تو سنو یار, صفدر جھنجلا گیا. ہمیں اندھیرے میں کسی کالی بلی کی تلاش تھی. جب دیکھ وہ آدمی سامنے آیا اور پھر اس کی عجیب و غریب حرکتوں کی وجہ سے ہمیں اس کے ملنے جلنے والوں کی بھی نگرانی کرنی پڑی. اب اس بلڈنگ کو بھی دیکھ لو, شاید یہاں بھی کوئی ایسا ہی مل جائے جو اس سے کسی قسم کا تعلق رکھتا ہو. یہ میرا اندازہ ہے, ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت والے فائر کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو. اچھا بھائی, خاور کے لہجے میں اکتاہٹ تھی. صفدر سلسلہ منقطع کر کے بوتھ سے باہر آ گیا. کچھ دیر بعد وہ اپنے بنگلے میں سارجنٹ نعمانی سے فون پر دوبارہ گفتگو کر رہا تھا. یہ خبر تکلیف دہ بھی ہے اور مزہ کا خیز بھی. صفدر نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا, ہوش آ گیا لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ اندھا ہو گیا ہو. ڈاکٹروں کا خیال ہے حالت بہتر نہیں, اگر وہ اندھا نہ ہوا تو پاگل ضرور ہو جائے گا. کیا مطلب؟ فی الحال نہ وہ ہوش کی باتیں کر رہا ہے اور نہ دیکھ ہی سکتا ہے. محکمہ چراغ رسانی کے ڈائریکٹر جنرل عبد الرحمان صاحب مضطربانہ انداز میں اپنی بیٹی سریا کی طرف دیکھ رہے تھے جو دیر سے بیٹی سسک رہی تھی. تو پھر بتاؤ میں کیا کروں؟ انہوں نے تھکی تھکی سی آواز میں پوچھا. یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں ڈیڈی؟ سریا بدستور سسکیاں لیتی ہوئی بولی. اما بی کو غش پہ غش آ رہے ہیں. مجھ سے کیا چاہتی ہو یہ بتاؤ؟ عبد الرحمان صاحب جھنجھلا گئے. تو کیا بھائی جان اس طرح لا وارثوں کی طرح جنرل وارڈ میں پڑے رہیں گے؟ نہیں, کوئی عورت ہے جولیانا فٹز واٹر, اس نے اسے پرائیویٹ وارڈ میں منتقل کرا دیا ہے. عبد الرحمان صاحب نے ہونٹوں میں تنفر آمیز کھینچاؤ پیدا کر کے کہا. اور وہ حبشی بدماش اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے, تو اب وہ انہیں لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے جائیں گے؟ سوریا کے لہجے میں بھی کچھ تیزی آ گئی اور عبد الرحمان صاحب نے اسے گھور کر دیکھا, مگر سوریا تو اب بھی سر جھکائے بیٹھی تھی. گھر میں کون تھا جو کبھی عبد الرحمان صاحب سے آنکھیں ملا کر بھی گفتگو کر سکتا؟ دیکھو, عبد الرحمان صاحب نے تیز لہجے میں کہا, جو تم لوگ کرنا چاہو کرو, لیکن مجھے اور زیادہ الجھنوں میں مبتلا کرنے کی ضرورت نہیں. یہ بھی جانتی ہو کہ وہ اس حال کو کیسے پہنچا؟ میں کچھ نہیں جانتی ڈیڈی, مجھے تو سر سلطان کی بیوی نے فون پر اطلاع دی تھی. اس نے ایک بدنام عورت کو چھیڑا تھا, یہ اسی عورت کا بیان ہے. میں کچھ نہیں جانتی ڈیڈی, انہیں یہاں لاؤں گی, اگر نہ لا سکی تو پھر بس. عبد الرحمان صاحب ہاتھ اٹھا کر بولے, میں کہتی ہوں جو دل چاہے کرو, اور سنو, مہمان خانے میں مہمان بھی موجود ہیں, ان کا خیال رکھنا, یہاں کوئی بےحودگی نہ ہو پھیلنے پائے. ارے انہیں ہوشی کہاں ہے, پہلے کب رہا ہے؟ عبد الرحمان صاحب کی آواز بلند ہو گئی. وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتے تھے لیکن خاموش ہی رہے. سوریا بھی سر جھکائے ہوئے اٹھی اور باہر نکل گئی. اس نے عبد الرحمان صاحب کے چہرے پر کرب کے آثار نہیں دیکھے تھے, ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہوں. سوریا کے باہر جاتے ہی ان کی آنکھیں مغموم نظر آنے لگی اور انہوں نے فون کی طرف ہاتھ بڑھا دیا. ہیلو ڈی ایس پی سٹی, اٹ از عبد الرحمان, آپ نے مجھے کچھ دیر پہلے عمران کے متعلق اطلاع دی تھی. جی ہاں جناب, وہ ہوش میں تو ہیں لیکن ہوش کی باتیں نہیں کر رہے. ڈاکٹر کا خیال ہے کہ چوٹ کا اثر بینائی پر نہیں پڑا, وہ کیفیت وقتی تھی, البتہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آئندہ ان کی ذہنی حالت کیا ہوگی. اور وہ عورت سے بکواس کرتی ہے. جناب عرصے سے پولیس کی لسٹ پر ہے, اسے عدالت پر چھوڑیے, عبد الرحمان صاحب نے برا سا منہ بنا کر کہا. فی الحال میں یہ چاہتا ہوں کہ اسے ہسپتال سے گھر لایا جائے. بہت بہتر جناب, شکریہ, عبد الرحمان صاحب نے سلسلہ منقطع کر دیا. قبضے نے فلیٹ ہیڈ کا گوشت چہرے پر جھکا کر اوور کوٹ کے کالر کھڑے کر دیے اور گلی میں داخل ہو گیا. پیروں میں کرپ سول جوتے تھے اس لیے وہ بے آواز چل رہا تھا. گلی سنسان پڑی تھی, مل گجے سے اندھیرے میں وہ صرف ایک دھندلی سی پرچھائی معلوم ہو رہا تھا. جب دیکھ ایک جگہ وہ رکا, چند لمحے بے حس و حرکت کھڑا رہا, شاید بائیں جانب والے بند دروازے کی طرف متوجہ تھا. پھر آگے بڑھا اور اسی دروازے پر ہولے ہولے دستک دی. کون ہے؟ اندر سے کراہتی ہوئی سی آواز آئی. بالکل ایسا ہی معلوم ہوا جیسے کسی اونگتے ہوئے مریض کے لیے وہ دستک تکلیف دہ ثابت ہوئی ہو. قارون, سبدر نے جواب دیا. دروازہ کھل گیا لیکن دروازہ کھولنے والا اوٹ ہی میں تھا. اندر کیرسن لیمپ کی دھندلی کی روشنی نظر آئی. غالباً یہ مختصر سی راہداری تھی کیونکہ سامنے ہی ایک بند دروازہ اور بھی نظر آ رہا تھا. سبدر کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اندر داخل ہو گیا. دروازہ کھولنے والا ابھی بھی سامنے نہ آیا. صفدر نے سامنے والے دروازے کا رخ کر کے کہا, مادام چمشی, تشریف لے جائیے جناب. دروازے کی اور سے دھرائی ہوئی سی آواز آئی. صفدر نے آگے بڑھ کر دروازے کو دھکا دے دیا. کمرہ خالی تھا مگر وہاں نظر آنے والے متعدد میزوں کی سٹنگ سے یہی ظاہر ہوتا تھا جیسے وہاں کئی ٹولیاں بیٹھ کر کسی قسم کا شغل کرتی رہتی ہوں. ہر میز پر ایک گھنٹی بھی موجود تھی لیکن میزوں سے گرد معمولی کرسیوں کی بجائے آرام کرسیاں تھیں. صفدر نے آرام کرسی پر ڈھیر ہوتے ہوئے اپنی فلیٹ ہیٹ اتار دی اور فرش پر ڈال دی. اوور کوٹ کے کالر گرا دیا. وہ میک اپ میں تھا, بھدے چہرے والا ایک بے ہنگم آدمی. آنکھیں خصوصیت سے نشہ بازوں کی سی تھی. اس نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجائی جس کی آواز کمرے میں دیر تک جھنکار پیدا کرتی رہی. پھر وہ اسی لیے انداز میں گھنٹی پر ہاتھ مارتا ہی چلا گیا. آخر ایک پستا کر بوڑھی عورت چنگھاڑتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی. نسلن چینی معلوم ہوتی تھی, فربا اندام تھی, عمر 50 کے قریب رہی ہوگی لیکن چہرے پر چکناہٹ تھی. اس نے پھاڑ کھانے والا لہجے اختیار کرتے ہوئے انگریزی میں کہا, تم لوگ آخر اتنے بے صبر کیوں ہو جاتے ہو؟ صفدر سیدھا ہوا, احترامن جھکا, پھر بائیں آنکھ دبا کر بولا, اے مکھن کے پہاڑ, تجھ پر تو صرف سریلے نغمے ہی گونجنے چاہیے, پتھروں کے لڑکنے کی آواز بھلی نہیں معلوم ہوتی. مت چھیڑا کرو تم لوگ, وہ غصیلے انداز میں ہنسی اور پھر دروازے کی طرف مڑ گئی. صفدر نے اوور کوٹ بھی اتار کر فرشی پر ڈال دیا اور آرام کرسی کی پشت سے ٹکتے ہوئے طویل انگڑائی لی. کچھ دیر بعد بڑھیا ہاتھ میں چینی کی دو پلیٹیں سنبھالے ہوئے کمرے میں آئی اور انہیں صفدر کی میز پر رکھتی ہوئی بولی, تم ابھی حال ہی میں آنے لگے ہو, مجھ سے تمیز سے پیش آیا کرو سمجھے، ورنہ کسی دن کھانستے کھانستے مر جاؤ گے، پھیپھڑے جہنم معلوم ہونے لگیں گے، میرا نام چنگشی ہے، سمجھ گئے نا؟ تمہیں دیکھ کر نہ جانے کیوں دل میں گدگدیاں سی ہوتی ہیں، سبد نے ٹھنڈی سانس لے کر سنجیدگی سے کہا۔ بکواس مت کرو، ذرا اپنی صورت تو دیکھو۔ وہ پھوڑ پن سے ہنسی، پہلے کبھی نہ دیکھی ہو تو میں چاندی کے تخت میں گدھی کا پیشاب لاؤں؟ مادام چنگشی، صفدر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، اس کی آنکھوں سے غم جھانکنے لگا تھا، میں آئندہ تمہارا احترام کروں گا، لیکن خدا را اب میری بدسورتی کا مزہ کا مت اڑانا۔ ہا ہا، بوڑھی نے کہتا لگایا، برا مان گئے نا آخر، اس لیے تو کہتی ہوں کہ دوسروں کی ہنسی کبھی نہ اڑاؤ، کیونکہ خود تم میں ہزاروں عیب موجود ہیں۔ صفدر نے سر جھکا لیا اور وہ بے ڈھنگ کے بن سے ہنستی ہوئی پھر کمرے سے چلی گئی۔ اب وہ ان دونوں پلیٹوں کی طرف متوجہ ہوا، ایک پلیٹ میں سیاہ رنگ کی چھوٹی چھوٹی متعدد گولیاں رکھی ہوئی تھیں اور دوسرے پلیٹ میں شیشے کا اسپرٹ لیمپ تھا، دیا سلائیوں کی ایک ڈبیا بھی رکھی ہوئی تھی اور بانس کی دو پتلی پتلی تیلیاں بھی۔ صفدر نے کوٹ کی جیب سے ایک پائپ نکال کر میز پر ڈال دیا۔ چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر ایک گولی اٹھا کر پائپ کے سوراخ پر رکھی۔ وہ ابھی کچھ سوچ رہا تھا، پائپ میز پر رکھ کر اسے اسپرٹ لیمپ روشن کیا اور بانس کی تیلی کا ایک طرح اس کی لو سے لگائے بیٹھا رہا۔ تیلی جل اٹھی اور پھر اس وقت تک منتظر رہا جب تک کہ تیلی کا سرا سنگاری نہیں بن گیا۔ پائپ ہوٹوں میں دبا کے اس نے تیلی کا جلتا ہوا سرا گولی پر رکھ دیا اور اس زور کا کش مارا کہ گومی چشم زدن میں گولی چشم زدن میں سنگاری بھی بنی اور رات بھی ہو گئی۔ اب کثیف دھوئے کا بادل صفدر کے دہانے سے آزاد ہو کر کمرے کی فضا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ اس نے دوسری گولی اٹھائی لیکن وہ گولی اس کی جیب میں گئی تھی۔ اس طرح اس نے زیادہ تر گولیاں جیب میں پہنچائی تھی، شاید تین یا چار استعمال کر سکا، لیکن اس پر بھی یہ حال تھا جسے سر کے بل کھڑا ہو گیا ہو۔ کمرہ تیزی سے ناچتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پائپ میز پر پھینک کر اس نے تیلی کو جلتا ہوا سرا پلیٹ میں رگڑ دیا اور اسپرٹ لیمپ بجھا کر کرسی کی پشت سے ٹک گیا۔ آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد چنگشی پھر اندر آئی اور اسے مخاطب کیے بغیر پلیٹیں سنبھالنے لگی، لیکن وہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اور چاہیے؟ اس نے بالآخر پوچھا۔ نہیں شکریہ، صفدر نے آنکھیں کھولے بغیر جواب دیا۔ صبح ہی سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری طرف سے تمہارا دل صاف ہو گیا ہے نا؟ وہ پلیٹیں ایک طرف سرکا کر سامنے والی کرسی پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ میں دل کا برا نہیں ہوں مادام چنگشی، صفدر نے اب بھی آنکھیں کھولے بغیر ہی جواب دیا۔ مجھے اپنے متعلق بتاؤ، میں نے اکثر محسوس کیا ہے کہ تم ہنستے ہنستے اداس ہو جاتے ہو۔ میری ہنسی، صفدر نے ٹھنڈی سانس لے کر آنکھیں کھول دی اور سیدھا بیٹھتا ہوا مغموم لہجے میں بولا، میری ہنسی بھی کراہ ہے مادام، آخر کیوں؟ کچھ نہیں، میں ایک بدنصیب تنہا آدمی ہوں، اداسی میرا اوڑھنا بچھونا ہے، جب اداس نہیں ہوتا تب بھی اداس ہی رہنے کو دل چاہتا ہے۔ کوئی گہرا صدمہ؟ میرا وجود بجائے خود ایک گہرا صدمہ ہے چنگشی، جس رات میں پیدا ہوا تھا میرا سارا کنبہ گیس کا شکار ہو گیا تھا، پتا نہیں میں کیسے بچ گیا۔ اوہ اوہ، چنگشی میز پر کوہنیاں ٹیک کر آگے جھکائے، ماما چولہے کی گیس کھلی چھوڑ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ کمروں میں گیس بھرتی رہی اور وہ سب بے خبر سوتے رہے۔ دوسری صبح پڑوسیوں نے آٹھ لاشوں کے درمیان ایک نوزائیدہ بچے کو بلکتے دیکھا۔ صفدر خاموش ہو گیا، پھر زہریلی سی ہنسی کے ساتھ بولا، وہ بچہ ان لاشوں پر نہیں رویا تھا، اسے بھوک لگی تھی۔ یہ میری شروع سے لے کر آج تک کی کہانی ہے، میرے گرد آج بھی لاشوں کے انبار ہیں اور میں روئے جا رہا ہوں، بھوک سے بلک رہا ہوں، یوں ہی بلکتا رہوں گا۔ تم کہانیاں تو نہیں لکھتے؟ چنگشی نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں خود ہی ایک کہانی ہوں جسے وقت لکھ رہا ہے، ایک دن یہ کہانی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن بھوک میں سمجھتی ہوں، سمجھتی ہوں۔ اس نے بڑے پیار سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم بہت ہمدرد عورت ہو چنگشی، صفدر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، لیکن تم میرا دکھ نہیں بتا سکو گی۔ کوئی کسی کا دکھ درد نہیں بتا سکتا اچھے آدمی، اس لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، تم پہلی عورت ہو جس نے آج میری کہانی پوچھی تھی۔ تم کہاں رہتے ہو؟ جہاں کھانے کو مل جائے، صفدر آرام کرسی کے پشت گاہ سے ٹکتا ہوا بولا۔ وہ پھر اسے گھورنے لگی، تم نے ساری گولیاں لگائی تھیں؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا۔ ہاں کیوں؟ لیکن تم نشے میں تو نہیں معلوم ہوتے؟ میری طبیعت خراب ہے چنگشی، ورنہ تمہیں کم از کم آٹھ بار اتنی ہی گولیاں اور لانی پڑتی، تب کہیں جا کر نشہ ہوتا، تم شاید اسی وقت بھی بھوکے ہو۔ چنگشی خواہ خواہ ہنس پڑی، اور اس وقت بھی رو رہا ہوں، صفدر نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے کچھ لے آؤں، وہ اٹھتی ہوئی بولی اور پھر اسی دروازے میں غائب ہو گئی جدھر سے اب تک آتی جاتی رہی تھی۔ کیپٹن خاور نے فون پر دانش منزل کے نمبر ڈائل کیے۔ ان دنوں ایکسپریس سے صرف وہی گفتگو کی جا سکتی تھی، وجہ یہ تھی کہ بلیک زیرو زیادہ تر وہیں رہتا تھا۔ اور عموماً وہی خود کو ایکس ٹو پوسٹ کر کے سیکرٹ سروس کے ممبروں کی کالیں ریسیو کرتا تھا اور اس کے بعد ان کے پیغامات عمران تک پہنچا دیتا تھا. یس دوسری طرف سے آواز آئی، اٹ از خاور سر، رپورٹ. کہتے چلو. عمران اپنے گھر پہنچ گیا ہے لیکن اس کی ذہنی حالت بہتر نہیں. پہلے صبح ہوا تھا کہ اندھیرا ہو گیا ہے، بری خبر ہے، ایک کام کا آدمی ہاتھ سے جاتا رہا. خیر دوسری رپورٹ، صفدر پر شاردا بلڈنگ ہی سے فائر ہوا تھا. آس پاس کے لوگوں نے فائر کی آواز سنی لیکن کسی کو فائر کرتے نہیں دیکھا. وہاں کوئی ایسا آدمی بھی نہیں مل سکا جو پہلے کبھی کبڑے کے ساتھ دیکھا گیا ہو. صفدر کہاں ہے؟ مجھے علم نہیں. اچھا دیکھو، دوسری طرف سے کہا گیا، اب تم لوگ صفدر سے دور ہی رہو گے. میرا خیال ہے کہ کبڑے کو اس کی نگرانی کا علم ہو گیا ہے اور صرف صفدر ہی اس کی نظر میں آیا ہے، لہٰذا تم سب محتاط رہو. بہت بہتر جناب، خاور نے سر ہلا کر کہا. میں سب کو مطلع کر دوں گا. اور کچھ؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا. نہیں جناب، دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا. جو اگر کسی پالتو کتے ہی کی طرح عبد الرحمان صاحب کی کوٹھی پر بھی آ پہنچا تھا. عبد الرحمان صاحب نے اسے دیکھا اور نفرت سے ہونٹ سکوڑ لیا. پھر انہوں نے اپنے سیکرٹری کو ہدایت کر دی کہ وہ اسے وہاں سے ٹال دے. کہہ دے کہ عمران کی اقامتی فلیٹ ہی میں اس کی صحت یابی کا منتظر رہے. نہیں مستر، یہ ناممکن ہے، جوزف نے سیکرٹری سے کہا. ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے لیکن میں باس کو یہاں تنہا نہیں چھوڑ سکتا. تمہیں جانا پڑے گا، سیکرٹری کا لہجہ وسیلہ تھا. باس کے فادر سے کہنا کہ مجھے گولی مار دیں، میں تو نہیں جاؤں گا. کیا بکواس کر رہے ہو مسٹر عمران، تو تمہیں پہچان بھی نہیں سکتے. پرواہ نہیں، اتنا ہی کافی ہے کہ میں انہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں. اچھا تو پھر آپ تم جیل ہی جاؤ گے، سیکرٹری نے وسیلے لہجے میں کہا اور دوسری طرف چلا گیا. پھر جوزف نے عمران کے کمرے تک پہنچنے کی کوشش کی تھی لیکن ناکام رہا تھا. سیکرٹری کا یہ بیان کتے درست تھا کہ عمران جوزف کو پہچان نہیں سکتا تھا. پہچاننا تو الگ رہا، وہ اس کے قریب ہی سے رہتے زدہ نظر آنے لگا. اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی چیخ ماری تھی اور بھوت بھوت چلانے لگا تھا، لیکن جوزف نے دانت نکال دیے تھے اور ہنس کر بولا تھا، ارے باس، چلو بھوت ہی صحیح، خدا کا شکر ہے تمہیں ہوش تو آیا. عمران نے کسی کو بھی نہ پہچانا. سوریا کو اس طرح دیکھتا رہا جیسے زندگی میں پہلی بار نظر آئی ہو. پھر اپنی کوٹھی کی کمپاؤنڈ میں داخل ہوتے وقت کچھ بڑبڑانا شروع کر دیا تھا. الفاظ کسی بھی سمجھ میں نہیں آ سکے تھے. ماں کی حالت اور زیادہ ابتر نظر آنے لگی جب انہوں نے سنا کہ اب سچ میں عمران کا دماغ چل گیا ہے. تو تعداد بہنوں کے چہرے دھواں ہو رہے تھے. عمران نے ان سے بھی شناسائی ظاہر نہ کی. عبد الرحمان صاحب تو قریب ہی نہیں آئے تھے، دوسروں سے اس کی کیفیت معلوم کر لی تھی. پھر شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹر طلب کر لیے گئے تھے دوسرے سے اس کی، اور انہوں نے متفقہ طور پر عبد الرحمان صاحب کو اطمینان دلایا کہ عمران ہمیشہ کے لیے دماغ معاف نہیں ہو سکتا. ہاں ہو سکتا ہے، سریا نے کہا. چلیے میں آپ کو اپنے نئے پرندے دکھاؤں. چلیے، عمران نے بے بسی سے پلکیں جھپکائی. جوزف نے دور سے انہیں دیکھا اور سر پر دوڑتا ہوا تیر کی طرح ادھر ہی چلا آیا. لڑکیوں کو اس نے بڑے ادب سے سلام کر کے دعائیں دی اور عمران سے بولا، باس میں کتنا خوش ہوں، کیا تم آخر اپنے گھر پہنچ ہی گئے؟ اپنے گھر؟ عمران متحرانہ انداز میں سریا کی طرف دیکھنے لگا. پھر بولا، یہ کون ہے؟ سورج سے نیگرو معلوم ہوتا ہے، کیا آپ اسے بھی نہیں پہچان سکتے؟ نجمہ بول پڑی. نہیں محترمہ، میں کیا جانوں، آپ لوگ مجھے پاگل کیے دے رہی ہیں. وہ پھر آنکھیں بند کر کے پیشانی مسلنے لگا. یا خدا، جو اگر بھرائی آواز میں بولا، مجھے پاگل کتا بنا دے مگر باس کو اچھا کر دے. جاؤ تم جاؤ یہاں سے، سریا نے جوزف سے کہا. اچھا مسری، جوزف نے ٹھنڈی سانس لی اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے شاگرد پیشہ کی طرف بڑھ گیا. ٹھیک اسی وقت صفدر ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ سے بلیک زیرو کو اپنی رپورٹ دے رہا تھا. جی ہاں، میرا خیال ہے کہ کبڑے نے مجھے بحیثیت صفدر مصطبہ سمجھنا شروع کر دیا تھا. بحیثیت صفدر؟ دوسری طرف سے سب حامیہ انداز میں کہا گیا. جی ہاں، میری دوسری حیثیت موبی کی ہے، چنگ سی کے اڈے پر. مجھے یقین ہے کہ میں ابھی تک اسی میک اپ میں نہیں پہچانا جا سکا. اس عورت فہمی میں نہ پڑنا، دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز آئی. تمہارے حیثیت میں پہچان لیے گئے ہو، البتہ اس سے پوری طرح متفق ہوں کہ تمہارے دوسرے ساتھی ابھی تک اس کی نظروں میں نہیں آئے. جولیا سے بے تعلقی ظاہر کر کے تم نے عقل مندی کا ثبوت دیا تھا. کبڑا جب بھی چاہے تمہیں ختم کرا سکتا ہے. اس وقت تم کہاں سے بول رہے ہو؟ کوئنس روڈ کے چوراہے والے بوتھ سے. میک اپ میں ہو؟ جی ہاں. ذرا باہر نکل کر دیکھو، پھر آدھے گھنٹے بعد مجھے دوبارہ رنگ کرنا. صفدر سلسلہ منقطع کر کے باہر آ گیا. سڑک کے دوسرے کنارے پر سامنے ہی ایک جانی پہچانی سی شکل نظر آئی اور اسے اپنے چیف آفیسر کا خیال سے متفق ہونا پڑا. کچھ دور چل کر وہ ایک کیفے میں داخل ہوا. تھوڑی دیر بعد وہ جانی پہچانی صورت بھی وہاں موجود تھی. صفدر نے طویل سانس لی تو یہ بات ہے کسی وقت بھی اسے نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا جاتا مگر کبرا کبرا ایک حیرت انگیز آدمی ہے. کیپٹن خاور نے جولیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا ایک ماہ پہلے کی بات ہے ایکسو نے مجھے اور صفدر کو اس کی تلاش پر مامور کیا تھا. یہ تلاش بڑی مزہ کا خیز ثابت ہوئی. کیوں؟ ارے اتنے بڑے شہر میں کسی کبرے کو تلاش کرنا تھا. کئی جگہ سے پٹ جانے تک کی نوبت آ گئی تھی. ان دنوں صفدر بھی عمران ہی کی طرح سنک گیا تھا. ایک دن اس نے ایک کبرے کا تعاقب کیا جو گرم چادر میں لپٹا ہوا تیزی سے راستہ طے کر رہا تھا. تقریباً 3 میل صفدر پیدل گھسٹتا رہا اور پھر اس کا بیان ہے کہ منزل مقصود پر پہنچ کر وہ کبرا اس کی پشت سے الگ ہو گیا تھا. کیا مطلب؟ اس گدھے نے پیٹ پر ایک وزنی گٹھری اٹھا رکھی تھی اور اسے چھپانے کے لیے اوپر سے ایک خوش رنگ اونی چادر لپیٹ لی تھی. بہرحال اس دن وہ بری طرح جھلا گیا تھا. پھر ایک شام کا واقعہ سنو. اتفاقاً وہی کبرا سامنے آ گیا جس کی تلاش تھی. ٹھہرو، کیا اس سے پہلے کبھی کوئی تمہیں کبرا نہیں ملا تھا؟ درجنوں ملے تھے لیکن ہم کو کوبڑ کے ساتھ بائیں گال پر ابھرے ہوئے ایک کل کی بھی تلاش تھی. بہرحال اس شام ایک ایسا ہی کبڑا مل گیا جس کے بائیں گال پر بہت ہی نمایاں قسم کا تل تھا. یہ ریلوے اسٹیشن کا واقعہ ہے. صفدر بغرض تفریح ادھر اتفاقاً ہی جا نکلا تھا اور تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک ایکسائز انسپیکٹر بھی تھا. صفدر نے کبڑے کو دیکھا اور ایک بار پھر چکرا گیا کیونکہ اس دفر نے کمبل اوڑھ رکھا تھا. اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے. پھر سوج ہی تو گئی. اس نے ایکسائز انسپیکٹر کو پانی چڑھا دیا. کہنے لگا میں شرط لگانے کو تیار ہوں کہ اس گٹھری میں شرط ہے. انسپیکٹر صاحب ہنسے اور فرمایا کہ کیوں گھس رہے ہو، کبڑا ہے بیچارہ. صفدر کہنے لگا یہی تو کمال ہے، ابھی پچھلے ہی دنوں ریکسٹن کے تھانے والوں نے ایک ایسے ہی کبڑے کو پکڑ رہا تھا. اس کمبخت نے کوٹ پہن رکھا تھا. یہ کہنا محال تھا کہ وہ کوبل نہیں ہے، لیکن یقین کرو کہ کوٹ کے نیچے سے کوبڑ نما گٹھری برامد ہوئی تھی. بہرحال انسپکٹر صاحب اس کے فکروں میں آ ہی گئے. پھر انہوں نے آگے بڑھ کر اس زور کا ہاتھ مارا تھا اس گٹھری پر کہ کبڑے کی آنکھوں میں تارے ہی ناچ گئے ہوں گے. وہ بری طرح جھلا کر پلٹا تھا. انسپکٹر صاحب نے کڑک کر فرمایا اس گٹھری میں کیا ہے؟ اور کبڑا لڑنے مرنے پر آمادہ نظر آنے لگا. کمبل ایک طرف پھینکا اور خم ٹھوک کر کھڑا ہو گیا. تب یہ بات صفدر کی سمجھ میں آئی کہ ہر کمبل کے نیچے گٹھری نہیں ہوا کرتی. پھر صفدر سے حماقت یہ سرزد ہوئی کہ خود بھی بیچ بچاؤ کرانے والوں میں شامل ہو گیا. غالباً وہیں سے کبڑا اس کا صورت آشنا ہو گیا تھا. پھر جب صفدر نے اس کی نگرانی شروع کی اور بار بار اس کے آس پاس دیکھا گیا تو اسے بھی شبہ ہو گیا. ایکس کا خیال ہے کہ میں اس کی نظر میں نہیں آ سکا. آخر کس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ وہ تم سے بے خبر ہے؟ جولیا بولی، میں آج تک نہیں محسوس کر سکا کہ میرا بھی تعاقب کیا جاتا ہو جبکہ صفدر کی نگرانی قدم قدم پر ہو رہی ہے. بہرحال اس وقت میں ایکسو کو یہ حکم سنانے آیا تھا کہ بقیہ ممبر صفدر سے دور ہی رہے، اور صفدر خود بھی یہی چاہتا ہے. شاید وہ مرفی روڈ پر تم سے اچھی طرح پیش نہیں آیا تھا. میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کسی وجہ سے شناسائی نہیں ظاہر کرنا چاہتا. ٹھیک ہے، مگر سنو تو آخر ایک کبڑا ہے کون؟ ایس ٹو کے علاوہ شاید ہی کسی کو علم ہو. ہم نہیں جانتے کہ اس کی نگرانی کیوں کر رہے ہیں یا ایکس ٹو کو اس کی تلاش کیوں تھی. صفدر کی نگرانی اب بھی ہو رہی ہے، ہر وقت ہر جگہ کوئی نہ کوئی سائی کی طرح اس کے ساتھ لگا رہتا ہے. اگر وہ حملہ اسی پر ہوا تھا تو جولیا جملہ پورا کیے بغیر کسی سوچ میں پڑ گئی. خیر، حملہ حقیقتاً اس لیے نہیں ہوا تھا کہ وہ مر جائے. بات دراصل یہ ہے کہ انہوں نے اس پر نظر رکھی تھی، یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ اس کا تعلق کس سے ہے، لیکن اتفاق سے انہیں مایوسی ہی ہوئی اور اس حرکت پر اتر آئے. مقصد یہ ہے کہ اس حملے کی بنا پر وہ دوسرے لوگ بھی کھل کر سامنے آ جائیں جو صفدر کی پشت پر ہیں. ٹھیک ہے، ایسی صورت میں اس کا زندہ رہنا محال ہوتا ہے جبکہ ہر وقت نگرانی ہوتی ہے. خاور سگریٹ سلگانے لگا اور جولیا نے عمران کا تذکرہ چھوڑ دیا. میرا خیال ہے کہ ایکسٹو نے کبڑے کے سلسلے میں اس سے کوئی کام نہیں لیا، خاور بولا، مگر سوچو تو یہ کتنا مزہ کا خیز حادثہ ہے. الفانسے کا سر دھڑ سے الگ کرنے والا، مکلارنس کو للکارنے والا، بوگا کو بچھاڑنے والا، اس طرح ایک کھڑی سی عورت سے مار کھا گیا. خدا کی پناہ، سوچتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آدمی کتنا بے وقت جانور ہے. وہ فوتنوں سے جرنل وارڈ میں لاوارثوں کی طرح پڑے ہوئے نہیں دیکھا. غالباً عبد الرحمان صاحب اسے گھر لے گئے ہیں. ہاں، مگر میں یہ کہہ رہی تھی کہ اب اس کا کیا ہوگا. میرا خیال ہے کہ اس کی ایک بیرینیا دیرینہ آرزو پوری ہو رہی ہے کیا؟ وہ پاگل ہی تو ہو جانا چاہتا تھا. نہیں خاور، اتنی بے دردی سے اس کا تذکرہ نہ کرو، وہ حقیقتاً بڑا معصوم ہے. کیا؟ خاور بے ساختہ اچھل پڑا اور اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے گھورنے لگا جیسے اس نے کسی بکری سے ہاتھی کی پیدائش کی خبر سنائی ہو. ہاں اس مسئلے پر سنجیدگی سے سوچو، وہ کسی شریر بچے کی طرح معصوم ہے. شرارت اور معصومیت کے امتزاج کی داد نہیں دی جا سکتی محترمہ جولیانا فٹز واٹر. کمال کر دیا، یہ شاعری کر رہی ہو تم؟ سمجھنے کی کوشش کرو، جولیا مغموم لہجے میں بولی. مسٹر عبد الرحمان سخت گیر آدمی ہے، ان کی سخت گیری ہی کی وجہ سے اس کی شخصیت غیر متوازن ہوئی ہوگی. اس ایپ کی بنیاد بچپن ہی سے پڑتی ہے، بچہ دوہری زندگی بسر کرنے لگتا ہے، باہر کچھ ہوتا ہے اور گھر میں کچھ. یہ طرز حیات آہستہ آہستہ عادت بنتا جاتا ہے، پھر جب اس پر کوئی پابندی نہیں رہ جاتی تب بھی وہ اسی عادت یا اسی طرز حیات سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا. ارے تم نے تو نفسیات پر لیکچر شروع کر دیا، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس کا مزہ کا مت اڑاؤ. کہتی رہو، خاور مسکرایا. مجھے تو سوچ کر ہی ہنسی آ رہی ہے. عمران صاحب کا دماغ الٹ گیا. واہ، ہوش مندی میں تو یہ حال تھا، اب کیا صورت ہوگی؟ بھائی کوئی تدبیر کرو کہ اسے قریب سے دیکھا جا سکے. تم شاید جلدی میں تھے، جولیا نے خشک لہجے میں کہا اور اٹھ گئی. بات عبد الرحمان صاحب کی تھی، اس لیے اس معاملے کی پبلسٹی نہ ہو سکی. پھر انہوں نے کیس ہی ختم کرا دیا، عمران کے باپ ہی ٹھہرے. انہیں مسز پھٹاچیا کے بیان پر 100% یقین آ گیا تھا، جوزف کی بکواس پر کسے دھیان ہوتا. لیکن عمران کی ذہنی حالت کے متعلق ان کی تشویش بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ اب وہ وقتاً فوقتاً کتوں کی طرح بھونکنے بھی لگتا تھا اور جوزف بڑے خلوص سے سینے پر کراس بنا کر دعائیں مانگتا اور کہتا تھا، آسمانی باپ تو بڑا مہربان ہے، اگر کانٹے بھی دوڑے تو کیا میں انہیں روک سکوں گا؟ عبد الرحمان صاحب چاہتے تھے کہ عمران کو عمارت کے اندر ہی رکھا جائے. لان پر دکھائی دے جاتا تو وہ بری طرح نروس نظر آنے لگتے، غصہ بڑی حد تک کم ہو گیا تھا. ہر وقت فکر مند نظر آتے، اکثر عادت کے مطابق کسی پر چڑھ بھی دوڑتے تو اس طرح چونک کر سنبھالا لیتے جیسے کوئی دھولی بسری بات اچانک یاد آ گئی ہو. ادھر عمران کا یہ حال کہ گھر گھر کو نچائے پھرتا، کہتا کہ بہت ہو چکا، اب وہ ہسپتال سے گھر واپس آ جائے گا. سریا چکرات بہنوں کے پیچھے پڑ جاتا کہ وہ یونیفارم میں کیوں نہیں رہتی، اگر کوئی آفیسر انسپیکشن کے لیے آ گیا تو کیا ہوگا؟ عبد الرحمان صاحب پر نظر پڑ جاتی تو چیخنے لگتا، ہمیں اور ڈاکٹر صاحب، یار بھائی صاحب اب گھر جانے دو، یا پھر مجھے کسی دوسرے کمرے میں رکھو، اس کمرے کی چھت مضبوط معلوم ہوتی، گرنے میں دیر نہیں لگے گی. صبح سے اب تک وہ دو کمرے بدل چکا تھا اور اب تیسرے کی تیاری تھی. اس وقت جس کمرے میں تھا اس کی دیوار ٹیڑھی ہو گئی تھی اور فرش جھولا جھولا لیتا ہوا محسوس ہوتا تھا. سریا بیچاری وہی کرتی جو وہ کہتا. ماں تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد اختلاج قلب کے دورے پڑ رہے تھے، اس لیے سریا زیادہ تر یہی کوشش کرتی کہ کوئی بات ان تک نہ پہنچنے پائے. تیسرے کمرے میں سامان پہنچ جانے پر عمران نے اس انداز میں اطمینان ظاہر کیا جیسے اب کسی چوتھے کمرے کا رخ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی. سب کچھ تھا لیکن سریا اسے عمارت کے اندر ہی روکے رکھنے میں کامیاب نہیں ہو پاتی تھی. جب بھی عمران کا دل چاہتا لان پر نکل آتا. ویسے چوکیدار کی ڈیوٹی تھی کہ ہر وقت پھاٹک پر نظر رکھے. عمران کو لان پر دیکھتے ہی وہ اٹھتا اور پھاٹک بند کر کے مکفل کر دیتا، لیکن عمران نے ابھی تک تو کمپاؤنڈ سے باہر قدم نکالنے کی کوشش نہیں کی تھی. وہ لان تک نکلتا تو جوزف کسی وفادار کتے کی طرح دل ہلاتا دوڑتا آتا، اس توقع پر کہ شاید باس اب اسے پہچان ہی لیں، لیکن اسے مایوسی ہی ہوتی. اس وقت بھی عمران اپنا بستر تیسرے کمرے میں منتقل کرانے کے بعد باہر ہی آیا. جوزف کچن کے دروازے پر بیٹھا کچھ زہر مار کر رہا تھا. عمران پر نظر پڑتا ہی ہاتھ کا نوالہ پلیٹ میں پھینکا اور منہ کا نوالہ کچلتا ہوا اس کی طرف لپکا. گڈ مارننگ باس. ہاں، عمران خوفزدہ انداز میں اچھل کر پیچھے ہٹا اور نہ جانے کی پہلی بار جوزف کو اس پر غصہ آ گیا. اس نے انگلی اٹھا کر کہا، دیکھو باس میں بہت پریشان ہوں، اب ٹھیک ہو جا ورنہ اچھا نہیں ہوگا، سمجھے؟ سسٹر سسٹر، عمران حلق پھاڑ کر چیخا اور سریا جو عمارت کے کسی قریبی ہی حصے میں تھی اس کی آواز سن کر دوڑتی آئی. بچاؤ خدا کے لیے، مجھے اس حبشی ڈاکٹر سے بچاؤ. عمران بھاگ کر اس کے پیچھے چھپتا ہوا بھیگ آیا. کیا بات ہے؟ سریا نے جوزف سے گھورتے ہوئے کہا رالود لہجے میں پوچھا. کچھ نہیں نکی، میں نے تو صبح کا سلام کیا تھا، جوزف ہکلایا. دیکھو اگر تم خواہ پریشان کرو گے تو باہر نکلوا دوں گی. یس مسی، جوزف اٹینشن ہو گیا تھا. پھر کے ساتھ بہنیں بھی آ گئیں اور عمران نے انہیں بھی دیکھ کر چیخ ماری اور آؤٹ ہاؤس کی طرف بھاگ نکلا. اس کو یہ کیا ہوا؟ سریا بوکھلائے ہوئے انداز میں بولی، غضب ہو جائے گا اگر یہ وہاں چلے گئے، ڈیڈی کچھ کام کر رہے ہیں. پھر اس نے جوزف سے کہا، دونوں رو کو اندر نہ جانے دینا. اوکے مسی. جوزف نے ہرنوں کی طرح چوکڑی بھری اور عمران کو آدھے ہی راستے میں جا لیا. ارے کمبخت، عمران ٹھٹک کر نسوانی آواز میں بولا، لیکن جوزف اس کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑا روکے رہا. اس میں میں لڑکیاں بھی پہنچ گئی، آؤٹ ہاؤس قریب ہی تھا. ہٹو سامنے سے، ہٹ جاؤ. دفتن عمران آنکھیں نکال کر غرایا، بھائی جان خدا کے لیے چلے چلیے یہاں سے. سریا بھیگ آئی، اسے ہٹاؤ سامنے سے، میرا راستہ کیوں روکتا ہے؟ مان جاؤ باس، جوزف نے کہا، ورنہ میں تمہیں گود میں اٹھا کر لے چلوں گا. حد ہو گئی، بچہ سمجھتا ہے مجھے، گود میں اٹھائے گا توہین کرتا ہے، عمران نے کہا اور جھپٹ کر ایک مکہ جوزف کے جبڑے پر رسید ہی تو کر دیا. جوزف جسے اس کا ذہن بھی نہیں ہو سکتا تھا کلا بازی کھا گیا. پھر تو سچ میں اس نے یہی کوشش شروع کر دی کہ عمران کو گود میں اٹھا کر رہائشی عمارت کی طرف لے بھاگے. اسے گدھوں کی طرح پچھتے دیکھ کر لڑکیاں بدحواس ہو گئی، چیخنے لگی. آؤٹ ہاؤس کی کھڑکیاں کھلی اور عبد الرحمان صاحب کی دھاڑتی ہوئی سی آواز آئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ تو خون ہو رہا ہے، عمران نے جوزف پر مکے برساتے ہوئے جواب دیا. یہ تمہارا ہسپتال ہے یا پاگل خانہ؟ عبد الرحمان صاحب باہر نکل آئے، ان کے ساتھ دو آدمی اور بھی تھے. اب جوزف نے یہی مناسب سمجھا کہ عمران کو گود میں اٹھا لینے کی جدوجہد ختم کر کے بھاگ نکلے. یہی ہوا اور عمران مکہ ہی ہلاتا رہ گیا. جاؤ اندر جاؤ، عبد الرحمان صاحب نے رہائشی عمارت کی طرح اشارہ کرتے ہوئے تہکمانہ لہجے میں کہا. یہ ہسپتال ہے یا سلاٹر ہاؤس؟ عمران بھی اسی انداز میں ہاتھ ہلا کر چیخا، یہاں کی باقاعدگیوں کی رپورٹ نہ کی تو کچھ نہ کیا. اس دوران میں کچھ ملازمین بھی وہاں پہنچ گئے اور عبد الرحمان صاحب نے ان سے کہا، لے جاؤ اسے، زبردستی اٹھا کر لے جاؤ. چلو، پھر کہر آلود لہجے میں سریا سے بولے، کمرہ مکفل کر دینا. ملازمین آلپتے اور عمران ہاتھ پیر مارتا رہ گیا. دو چار ہاتھ ان کے بھی جھاڑے تھے لیکن پھر وہ بھیڑوں ہی کی طرف چمٹ گئے تھے. لڑکیاں سہمی ہوئی کھڑی تھی. کچھ دیر بعد سریا عمران کے کمرے کا دروازہ بند کر رہی تھی اور ساتھ ہی اس کی سسکیاں بھی جاری تھی. اتحاد بہنیں دم بخود کھڑی سوچ میں گم تھی. پھر ایک بولی، کیا کیا جائے، ساری باتیں ٹھکانے کی کرتے ہیں مگر گھر کا اسپتال کی سمجھتے ہیں، کسی کو پہچانتے کیوں نہیں؟ سریا نے گلو گیر آواز میں کہا. ڈاکٹر سعید تو یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہ یادداشت کھو بیٹھے ہیں. دوسری بولی، اچھا دیکھو، اماں بی کو نہ معلوم ہونے پائے کہ بھائی جان کو کمرے میں بند کر دیا گیا ہے. سریا نے کہا، وہ کچھ نہ بولی. نجمہ نے تو پچھلے دن اپنی دوسری بہنوں سے کہا تھا، بھائی جان پہلے پاگل تھے، اب تو خدا کے فضل سے ٹھیک ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر کسی عورت کا ایسے ہی بھرپور ایک ہاتھ اور پڑ جائے تو سب کو پہچاننے بھی لگیں گے. بات تھی بھی کچھ ایسی، عمران کے چہرے پر اب نہ تو حماقت کی بارش ہوتی تھی اور نہ احمقانہ حرکات ہی سرزد ہوتی تھی. انتہائی سلیم التبع نظر آتا تھا، آنکھوں میں تیز قسم کی ذہانت کی جھلکیاں بھی ملتی تھیں. بس دشواری اتنی ہی تھی کہ وہ گھر کو ہسپتال سمجھتا تھا اور گھر والوں کو اجنبی، حتیٰ کہ جوزف کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیا تھا. چنگ چی کی منشیات کی تجارت غیر قانونی نہیں تھی. صفدر پہلے پہل یہی سمجھتا تھا کہ وہ اس اڈے کو غیر قانونی طور پر چلا رہی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ بات اس کی سمجھ میں آ سکی تھی کہ چنگ چی دراصل وہاں غیر تعلیم یافتہ اور نچلے طبقے کے لوگوں کی بھیڑ نہیں دیکھنا چاہتی. اس لیے اس نے وہ طریقہ اختیار کیا تھا. اس کے ایجنٹ مہذب قسم کے نشہ بازوں کی تلاش میں رہتے تھے اور انہی کے ذریعے ایسے گاہکوں کو وہ الفاظ معلوم ہوتے تھے جن کے دہرانے ہی پر وہاں داخلہ ممکن ہوتا تھا. ویسے صفدر کی رسائی تو اس طرح ہوئی تھی کہ وہ کبرے کے ایک آدمی کا تعاقب کرتا ہوا اس گلی تک آیا تھا اور اسے کوئی ایسا لفظ دہرا کر چنسی کے اڈے میں داخل ہوتے دیکھا تھا جسے پاس ورڈ کے علاوہ اور کچھ نہ سمجھا جا سکتا. پھر اس نے بھی وہی لفظ دہرا کر اپنے داخلے کی کوشش کی تھی اور کامیاب بھی ہو گیا تھا. پہلے تو وہ یہاں کا ماحول دیکھ کر یہی سمجھا تھا کہ وہ خود اجنبی ہے، اس لیے اس کی عافیت کسی لہجہ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا. وہاں نظر آنے والے سارے ہی لوگ ایک دوسرے سے قطعی بے تعلق معلوم ہوئے تھے اور کبرے کا ساتھی بھی داخل ہوتے ہی گرد و پیش سے بے خبر ہو گیا تھا. پھر صفدر کو بھی توان و کرہن کشیدنی افیون کی کچھ گولیاں برداشت کرنی پڑی تھیں، مگر کیوں، آخر وہ ان دنوں کیا کرتا پھر رہا تھا. پہلے اسکول کو اس کبرے کی تلاش تھی، وہ مل گیا تو نگرانی شروع ہو گئی، لیکن مقصد کیا تھا اس نگرانی کا؟ آج تو وہ اس کبرے ہی کو چنسی کے اڈے میں دیکھ رہا تھا. جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، سب سے پہلے اس کی نظر کبڑے ہی پر پڑی جو ایک میز کے قریب بیٹھا چنسی کا آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہا تھا. چنسی نے سر اٹھا کر صفدر کی طرف دیکھا اور بڑے دلاویز انداز میں مسکرا کر گردن ہلائی. اس وقت ایک بھی میز خالی نہیں تھی، صفدر دروازے کے قریب رک گیا۔ آپ ادھر چلے آئیے، مسٹر سینسی نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ صفدر نے ادھر جاتے ہوئے کبڑے کو کنکھیوں سے دیکھا تھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ صفدر نے خود کو ایک چھوٹے سے کمرے میں پایا، یہاں صرف ایک ہی میز تھی لیکن نجی استعمال کی معلوم ہوتی تھی۔ ایک طرف ایک مختصر سے مسحری بھی تھی دکھائی دی، جس پر پرتکلف بستر تھا۔ کرسی بھی ایک ہی نظر آئی، ایک شیلف تھا جس پر مختلف انواع چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ صفدر میز کے ایک گوشے پر ٹک گیا، رخ دروازے ہی کی طرف تھا مصلحتاً۔ کمرے میں یہی ایک دروازہ تھا، لہذا وہ اس کی طرف سے بے خبر نہیں رہنا چاہتا تھا۔ رات کے 9 بجے تھے، کیپٹن فیاض عمران کی خیریت دریافت کرنے کے بہانے کوٹ ہی آ پہنچا، ورنہ آمد کا مقصد حقیقتاً کچھ اور تھا۔ عبد الرحمان صاحب نے آج اسے لائبریری ہی میں بلوا لیا۔ بیٹھو، انہوں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا، وہ تنہا تھے۔ چند لمحے فیاض کو غور سے دیکھتے رہے، پھر بولے، میری سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، خدا رحم کرے۔ فیاض نے مسمسی صورت بنا کر ٹھنڈی سانس لی۔ عبد الرحمان صاحب پھر اسے گھورنے لگے، وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تم شاید چوتھی بار اسے دیکھنے آئے ہو، عبد الرحمان صاحب نے کہا، اور فیاض چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، جو کچھ بھی ذہن میں ہے اگل دو، میں بہت پریشان ہوں۔ دیکھیے، فیاض بھرائی ہوئی آواز میں بولا، یہ حضرت اب پہلے سے زیادہ ہوش مند معلوم ہونے لگے ہیں، گم شدہ یاداشت کے مریض ایسے ہی ہوتے ہیں۔ عبد الرحمان صاحب نے خشک لہجے میں کہا، دیکھیے قصہ یہ ہے، بے فکری سے بتاؤ جو کچھ بھی ہو۔ عبد الرحمان صاحب نے اس کی ہکلاہٹ کا سلسلہ ختم کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو یاد ہوگا 3 ماہ پہلے ٹپ ٹاپ نائٹ کلب کی ایک لڑکی قتل کر دی گئی تھی۔ ہاں، تو پھر ان دنوں یہ حضرت ان کے ساتھ دیکھے گئے تھے۔ تمہیں کب علم ہوا ہے اس کا؟ اسی دن جب مسز پھٹاکیا والا حادثہ پیش آیا تھا۔ کس طرح؟ عبد الرحمان صاحب اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ مسز پھٹاکیا عرصے سے پولیس کی لسٹ پر ہے، خراب لڑکیوں سے اس کی روزی چلتی ہے، یہ لڑکی مارتھا بھی اس کی خاص گاہکوں میں سے تھی۔ اوہ، تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ؟ عبد الرحمان صاحب کچھ کہتے کہتے رک گئے، ان کی نظر بدستور اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ میری سمجھ میں خود نہیں آتا کہ میں کیا کروں جناب، یہ بات میں نے ابھی تک اپنے ہی ذات تک محدود رکھی ہے۔ کیا بات ہوئی جب تم یہ کہتے ہو کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ بہت زیادہ دیکھا گیا تھا اور اس کا یہی مطلب ہوا کہ عام طور پر دیکھا گیا ہوگا؟ فیاض نے طویل سانس لی۔ عبد الرحمان صاحب اسے ٹٹولنے والی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ جی نہیں، یہ بات نہیں، اس نے آہستہ سے کہا، یہ حضرت اس سے چھپ چھپ کر ملتے تھے۔ تب پھر تمہیں اچانک اس کا علم کیسے ہوا؟ ایک دوسری لڑکی، فیاض کی آواز نہ جانے کی کانپ گئی اور اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں عبد الرحمان صاحب کے چہرے سے نظر ہٹا کر کہا، جناب ایک لڑکی ہے جو اس راز سے واقف تھی، اس سے یہ بات مجھے معلوم ہوئی تھی۔ اوہو، تو وہ عمران کو پہچانتی بھی تھی، تمہارے ساتھ اکثر دیکھا ہوگا، عبد الرحمان صاحب سر ہلا کر بولے۔ جی نہیں، یہ بات نہیں۔ پھر کیا بات ہے؟ عبد الرحمان صاحب جھنجھلا گئے۔ یہ دیکھیے، فیاض نے بہت زیادہ بوکھلا کر کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا اور ایک لفافہ نکال کر عبد الرحمان صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ لفافے سے ایک تصویر برآمد ہوئی اور عبد الرحمان صاحب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے گھورنے لگے۔ یہ عمران ہی تھا کسی یوریشین لڑکی کے ساتھ، تو یہی لڑکی قتل کر دی گئی تھی، عبد الرحمان صاحب نے کچھ دیر بعد کہا۔ لیکن یہ تصویر کہاں سے ہاتھ لگی؟ قتل تمہارے بیان کے مطابق آج سے 3 ماہ قبل ہوا تھا۔ وہ دیکھیے، اس لڑکی سے میری جان پہچان ہے، جس سے یہ تصویر مجھے اتفاقاً اسی شام ملی تھی جب مسز پھٹاکیا نے عمران پر حملہ کیا تھا۔ یہ محض اتفاق تھا جناب، ورنہ میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ کب کہاں کیا ہو چکا ہے۔ لڑکی نے بات ہی بات میں مارتھا کی کہانی سنائی تھی، اس نے بتایا کہ مارتھا اس کی گہری دوست تھی اور اس سے اپنا کوئی راز نہیں چھپاتی تھی۔ اس نے اسے اپنے تازہ رومان کی کہانی سنائی تھی اور یہ تصویر بھی دی تھی۔ تو پھر؟ عبد الرحمان صاحب کے خد و خال پیچھے ہوتے جا رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ عمران کسی قسم کی جواب دہی سے بچنے کے لیے یہ کھیل۔ کیوں بکواس کر رہے ہو؟ عبد الرحمان صاحب گرجے کہ تمہیں اس کے ذہنی اختلال میں صبح شہر کے سارے بڑے ڈاکٹروں سے دیکھ چکے ہیں اور ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنی یاداشت کھو بیٹھا ہے۔ میں نے صرف اپنا خیال ظاہر کیا تھا جناب، خیر میں دیکھوں گا۔ عبد الرحمان صاحب فوراً ہی نرم پڑ گئے۔ میں کسی سے بھی اس کا تذکرہ نہیں کروں گا، دراصل میں تو صرف اس لیے حاضر ہوا تھا کہ آپ کو صورت حال سے آگاہ کر دوں۔ خدا نہ خواستہ اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ میں عمران کو کسی جرم میں ملوث سمجھتا ہوں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ رومانی قسم کے لغویات میں کبھی نہیں پڑے۔ آج میں نے اسے ایک کمرے میں بند کرا دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کل تک حالت اتنی مخدوش نہیں تھی، مخدوش تو اب بھی نہیں ہے۔ عبد الرحمان صاحب نے متفقرانہ لہجے میں کہا، احتیاطاً یہ قدم اٹھایا ہے۔ ہاں، اس لڑکی مارتھا کے متعلق اور کیا معلوم کیا ہے تم نے؟ بس یہی کہ وہ کوئی اچھی لڑکی نہیں تھی۔ اسی نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ وہ اپنے اسی رومان کی وجہ سے ماری گئی ہوگی، کیونکہ شہر کے کئی مطمول آدمی اس سے شادی کرنے کے متمنی تھے، لیکن وہ کاروبار کی حد سے کبھی آگے نہیں بڑھی۔ البتہ نئے رومان نے اس کی بڑی حد تک کایا پلٹ کر رکھ دی تھی، یعنی وہ ان دنوں شریف بننے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ عبد الرحمان صاحب تھوڑی دیر تک کچھ سوچتے رہے، پھر بولے، اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ عمران کی وجہ سے اس لڑکی مارتھا کو مل بیٹھا تھا، تو اس میں مسز پھٹاکیا کہاں سے آ سوجی؟ جو کہ تو محض قیاس ہی کروں گا، مجھے یقین نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ عمران نے اسی سلسلے میں پھٹاکیا سے کوئی سودا کیا ہو؟ عبد الرحمان صاحب کتنا بولے، وہ پہلے سے بھی زیادہ فکر مند نظر آنے لگے تھے۔ صفدر چند لمحے اسی طرح میز کے گوشے پر ٹکا رہا، پھر الستر اتار کر بستر پر ڈال دیا، فلیٹ ہیڈ بھی اتاری اور ایک جانب اچھال دی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیے کتنے دنوں تک کشیدنی افیون کے دم لگانے پڑتے ہیں۔ اسے اس قسم کی منشیات سے بڑی نفرت تھی، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اسے بہرحال کبڑے کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کرنی تھی۔ اگر اس نگرانی کے اصل مقصد سے واقف ہوتا تو اپنی عقل بھی لڑاتا، وقت بچانے کی بھی کوشش کرتا اور ضروری معلومات بھی فراہم کر لیتا۔ کچھ دیر بعد چنشی مسکراتی ہوئی کمرے میں آئی، لیکن خالی ہاتھ تھی۔ آج وہ کشیدنی افیون نہیں لائی تھی۔ ارے تم یوں ہی بیٹھے ہو؟ ٹھیک ہے، صفدر بھی مسکرایا۔ میں کہتی ہوں جب تم نہیں پیتے تو خواہ مخواہ اچھی بھری عادت بگاڑنے سے کیا فائدہ؟ اس نے بستر پر بیٹھتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہا، اور صفدر چوکنا نظر آنے لگا۔ کیا مطلب؟ وہ اسے گھورتا ہوا بولا، میں جانتی ہوں کہ زیادہ تر گولیاں تمہاری جیب میں جاتی ہیں، لیکن یہ دو چار ہی تمہیں بہت جلد عادی بنا دیں گی۔ اوہ، اب سمجھا، صفدر زبردستی ہنس پڑا۔ یہ بھی بزنس چمکانے کی ایک بہترین طریقہ ہے۔ گویا میں تاؤ میں آ کر زیادہ سے زیادہ پینا شروع کروں گا، یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ کوئی مٹتا نہیں زمانے میں۔ غلط نہ سمجھو، تمہارے بھلے ہی کو کہہ رہی ہوں، پھر بھی یہ حقیقت تو نہیں ہے جو تم کہہ رہی ہو۔ تم نے مجھے کب ایسا کرتے دیکھا تھا؟ خیر چھوڑو، ختم کرو، وہ ہاتھ اٹھا کر بولی۔ میرا کیا؟ دفعتاً کبڑا کمرے میں داخل ہوا، لیکن دروازے سے صرف دو ہی قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ وہ صفدر کو قہر آلود نظروں سے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے گرج کر چنچی سے کہا، یہ کون ہے جسے تمہارے خوابگاہ میں داخل ہونے کی سعادت حاصل ہوئی ہے؟ تم کیا مطلب؟ چنچی غسیل انداز میں الٹ پڑی۔ مطلب؟ کبڑے نے غسیل انداز میں آنکھیں نکالی اور خاموشی سے اسے گھورتا رہا۔ وہ غالباً غصے ہی کی زیادتی کی وجہ سے ہانپ رہا تھا۔ تم مجھ سے ایسے لے کے میں گفتگو نہ کیا کرو، سمجھے؟ چنچی نے چیخ کر کہا۔ وہاں کوئی میز خالی نہیں تھی، پھر کیا میں اسے گودام میں بھیج دیتی؟ پھر بھی میں اسے برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی تمہارے خواب گاہ میں قدم رکھے۔ ارے واہ، وہ جھلائے ہوئے انداز میں ہاتھ نچا کر بولی، خدا کی قدرت، چاندی کے تشت میں پیشاب کراؤ گدھی سے، اور ذرا اپنی صورت بھی دیکھ لو۔ کیا میں تمہارے دونوں جو اس طرح آنکھیں دکھا رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے ورنہ دھکے دلوا کر نکال دوں گی۔ ہاں، چنچی نام ہے میرا، چنچی ہر رافا۔ کبڑا دانت پیس کر مکہ تانے ہوئے اس کی طرف جھپٹا۔ مسٹر، صفدر نے ایک ہی جس میں اس کے قریب پہنچتے ہوئے کہا، پیچھے ہٹو، یہ ایک عورت ہے، کوئی پہلوان نہیں جس پر تم مکے بازی کی مشق کر سکو۔ کبڑا رک کر اسے قہر آلود نظروں سے دیکھنے لگا، پھر یک بیک ایسا معلوم ہوا جسے کسی غبارے سے ہوا نکل گئی ہو۔ وہ بالکل ڈھیلا ڈھالا نظر آنے لگا، چہرے پر نرمی پھیل گئی اور ہونٹوں پر خفیف کی مسکراہٹ بھی نظر آئی۔ دھوکا کھاؤ گے دوست، اس نے آہستہ سے کہا، اس عورت نے جس طرح اس وقت مجھے ذلیل کیا ہے، کل تمہیں بھی کرے گی۔ اس کا تعلق آدمی کی نسل سے نہیں ہے۔ او کتے، بس اب چلے جاؤ یہاں سے، وہ جھلا کر کھڑی ہو گئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اب وہ کبڑے پر جھپٹ ہی پڑے گی اور اس کے دانت اس کی گردن میں پیوست ہو جائیں گے، جسم کا سارا لہو چوس لے گی۔ بس ختم کرو، جانے دو، صفدر ہاتھ اٹھا کر بولا۔ خدا کی پناہ، یہ چینی عورتیں غصے کی حالت میں کتنی حسین لگتی ہیں۔ بہت حسین کبڑے نے پھر زہریلا لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، اس ریچھنی کی طرح جس نے شہد کی مکھیوں کے دھوکے میں بھیڑوں کے چھتے پر ہاتھ مار دیا ہو۔ خاموش رہو، وہ مکھیاں بھیج کر چیخی، نکل جاؤ تم دونوں یہاں سے، نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، پھر کبھی تم دونوں کی شکلیں بھی نہ دکھائی دیں، جاؤ۔ سب دنوں سے گھور کر دیکھا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ کبڑا بھی واپسی کے لیے مڑتا ہوا بولا، دیکھ لیا تم نے؟